Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आवाज खोलो थोड़ी सी. माशाल्लाह لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. توكل تو هي نبدا لا يموت ابدا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين. والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين عذب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحان في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات سارے باب جان فرما کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے. اگر زحمت نہ ہو دوستوں کو تو یہ کولر کے سامنے آ جائیں. وہاں پیچھے حبس ہو گئی کولر کے سامنے, ٹھنڈی ہوا لگے گی. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ذرا. بیٹا آپ لوگ آگے ہو جاؤ, تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. تو صبر شاہ جی اٹھ کے آگے آ جائیں ذرا. آپ زید صاحب آپ یہ پیچھے گھر والے اگلے گھر میں آ جائیں بھائی. یہ جو میرے عزیز بچپنے میں بوڑھے بن کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی اگر سامنے ہو جائیں تھوڑا سا, چہرے نظر آتے رہیں. صلوات کی زحمت فرما لو. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی نشست کو عبادت شمار فرمائے. میری آواز آ رہی ہے آپ دوستوں تک؟ نہیں صحیح آ رہی. میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں. صلوات کی زحمت کریں. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس نشست کو عبادت شمار فرمائے. خدا مطلق العنان اس شب مقدس کے صدقہ میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے شب کے صدقہ میں ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. خدا مطلق العنان نام بنام جتنے مومن تشریف فرما ہیں سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے. اور سب دعاؤں کی ایک دعا آپ کے میرے وارث حجت خدا امام زمان کے ظہور میں خدا تعجیل قرار فرمائے. اپنے اپنی دلی دعاؤں اور ان تمام دعاؤں قبولیت کے لیے بلند تر سلوات بھی دیجیے. تھوڑی سی بیس کھولو گے نا, بیس کھولو, ایکو کم کرو, آواز صحیح آئے گی آگے. میری اپنی آواز کافی ہے, انشاءاللہ پہنچے گی. سلوات بھیج دیں بلند آواز سے. اب ٹھیک ہے. نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے, حضرت عبداللہ ابن جابر نے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں حضرات سے یہ روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تین قسم کے لوگ بدبخت ہیں. کتنے قسم کے لوگ؟ بیٹا میری طرف, میرا عزیز پہلے اسپیکر خراب کرتا ہوا تو اسی. تین قسم کے لوگ, تھوڑا تھوڑا بولو گے, میں مطلب امامہ سر پہ ضرور ہے لیکن خاموش والی مجلس نہیں پڑھ سکتا, مجبوری ہے میرا. تین قسم کے لوگ بدبخت ہیں. کون سے؟ فرمایا پہلی قسم کہ جس کے والدین زندہ ہوں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں پا لے اور پھر جہنم میں چلا جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ بولیں گے بھی آپ انشاءاللہ. دوسرا فرمایا کہ جس کو زندگی میں رمضان المبارک مل جائے اور پورا رمضان گزر جائے اور پھر اس کے ذمہ کوئی گناہ بچ جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اور تیسرا فرمایا کہ جو ہم محمد و آل محمد کا نام سنے اور پھر ہم پر درود نہ بھیجے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کے زنگال دور ہوتے ہیں. مہربانی آپ نے اتنی زحمت فرمائی. ذرا افطاری کے بعد انسان میں نکات آ جاتی ہے, نکات کے سبب آواز شاید کم ہوتی ہے. خدا کلام میں ارشاد فرما رہا ہے غرض خلقت بشریت بتا رہا ہے. کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. کس کام کے لیے؟ فرماتا ہے جنوں اور انسانوں دونوں کی خلقت کا مقصد ایک ہے. کیا؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صلوات دینے بلند آواز. کس کی عبادت؟ کہتا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنوں کو بھی اور, تھوڑا تھوڑا بولیے گا, زحمت کیجیے گا, انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب تک معرفت خدا نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی. یعنی ضروری ہے کہ عبادت کے لیے اس کی معرفت کا ہونا. اس کی معرفت ہوگی تو اس کی عبادت تو جو ہے دوستوں کی, اس کی معرفت ہوگی جب ہی اس کی عبادت ہوگی. اور جس کی معرفت, یعنی جس کی عبادت ہم نے کرنی ہے اور جس کی معرفت اس کی عبادت کے لیے ضروری ہے, اس ذات کے لیے علم الکلام کا اصول ہے کہ لا یعرفہ الا ہوا, کہ اللہ کی ذات کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا مگر ذات خدا. تو جو ہے دوستوں کی, اللہ کی ذات کی اللہ کے علاوہ کوئی معرفت حاصل اصول ہے. لا یعرفہ الا ہوا, لا یعلمہ الا ہوا, اللہ کے سوا اللہ کی کوئی معرفت حاصل کر نہیں سکتا, اللہ کے سوا اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا. اور ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ بولے. انسانوں کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت خدا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی اس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. جس کی عبادت کرنی ہے پہلے اس کی معرفت چاہیے. معرفت نہیں ہوگی تو انسان پتھر کو خدا سمجھنے لگے گا. معرفت نہیں ہوگی تو اپنے سے زیادہ طاقتور انسان کو ہی خدا سمجھنے لگے گا. بھائی لوگوں نے فرعون کو خدا سمجھا نا, لوگوں نے نمرود کو بھی خدا سمجھا, شداد مطلب جو طاقت اپنے سے زیادہ تھا, اپنے سے زیادہ طاقتور کو خدا سمجھ لیا. کیوں؟ ان کی معرفت خدا نہیں تھی, اسی لیے دوسرے کی عبادت کرنی شروع کر دی. تو جو ہے دوستوں کی, جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی. اور معرفت کے لیے اصول ہے کہ لا یعرفہ الا ہوا, علم کلام کا اصول ہے کہ اللہ کی ذات کی معرفت اللہ کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یہ مشکل ہے نا, تو آئیے اس مشکل میں مشکل کو شاہ کے دروازے پہ چلتے ہیں. آواز امیر المومنین آتی ہے یعرفہ بعلمہ, اس کی معرفت حاصل کرو اپنے علم کے مطابق. یعنی جس کا جتنا علم ہوگا اس کی اتنی معرفت بھی چل جائے گی. جس کا جتنا علم ہوگا اس کی اتنی معرفت ہوگی. اب معیار سماعت تھوڑا بلند کیجئے گا, ایسے محسوس نہ ہو کہ میں بالکل بوڑھوں میں پڑھ رہا ہوں. تو جو ہے دوستوں کی, جوان دوست موجود ہو, لا یعلمہ الا ہوا, لا یعرفہ
الا ہوا. اب المؤمن فرماتے ہیں عرفہ بعلم، اس کی معرفت حاصل کر اپنے علم کے مطابق، یعنی جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر اب میارے سوال بلند کرنا، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی عبادت بڑھتی چلی جائے گی. اگر رسول کی زبان سے کسی کے متعلق یہ نکل جائے جملہ کہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو وہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے لیے رسول کہہ رہا ہے اسی کے لیے کہتا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. بس آپ کی واہ واہ نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں پڑھوں، ورنہ میں دوسری طرف بڑھنے لگا. سلوات بھیجے بلند آواز سے. جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنی عبادت ہوگی، جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی، اور عبادت کے سبب ایمان ہوتا ہے. ایمان کے مدارج عبادت کے سبب ہیں یا معرفت کے سبب ہیں. لیکن دو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں رسول کے زمانے کے بعد سے، ایک اصحاب رسول ہیں ایک اہل بیت رسول ہیں. تو جو ہے دوستوں کی اہل بیت رسول اصحاب رسول، ہمارے لیے رول ماڈل اہل بیت رسول ہی ہیں، ہمارے عزیزان اصحاب رسول سے استفادہ کرتے ہیں. ایک اہل بیت رسول ہیں ایک اصحاب رسول ہیں. اصحاب رسول کے لیے رسول نے ایمان کے درجے بتائے ہیں. مثلا حضرت ابو ذر کے لیے کہا ایمان کے آٹھویں درجے پہ، مقداد کے لیے کہا ایمان کے نامے درجے پر، سلیمان کے لیے کہا ایمان کے دسویں درجے پر، کچھ اور کے بھی درجے گنوائے ہوں گے. لیکن یہ اصحاب رسول ہیں کہ جن کے لیے اللہ کا رسول درجے گنوا رہے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو پھر درجے نہیں گنوائے جاتے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ بارزل ایمان کل الا کفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی وہاں پہ درجے ختم ہو جائے. صلوات بھیجے بلند آواز سے. جتنا علم بڑھتا جائے گا میں نے عرض کیا اتنی معرفت بڑھتی جائے گی، اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی عبادت بڑھتی جائے گی. یقین کیجئے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے اپنے وصایا کے وقت، وصیتوں کے وقت یہ فرمایا وما عرفنا حق کا معرفتی، ہم نے ساری زندگی گزار دی لیکن خدا کی معرفت کے کمال کو نہیں پا سکے، پوری زندگی گزار دی. وما عرفنا حق کا معرفتی، لیکن ہم خدا کی معرفت کو نہیں پہنچ سکے، ہم نے اپنی پوری زندگی بتا دی اپنی ابتدائی زندگی سے لے کے قبر کے دہانے تک. وما عرفنا حق کا معرفت، ہم خدا کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے. لیکن جس کے تذکرے کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، لو ان کشف الغطا لمزدت یقینا، علی نے خدا کی معرفت اس کمال پہ پائی ہے کہ اگر ہزاروں پردے بھی چاک ہو جائیں تو علی کی معرفت میں ذرا بھی اضافہ نہ ہو سکے. یعنی میں علی نے سلوات بھی دے بلند آواز، پھر عرض کرتا ہوں جتنا علم اتنی معرفت، جتنی معرفت اتنی عبادت. ذیل میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ نے جس طرح فرماتا ہے وہ آسائی نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا. اچھا امام میں مبین جس کی تائیں کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے یا غلاموں جیسا یا محمد کے عبید میں سے عبد ہوں. اس کی تفسیر ابھی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں. جس کے لیے علی یہ جملہ فرماتے ہیں اس کو اللہ کیا کہتا ہے، قل ربی زدنی علما، میرے حبیب کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں، جن کو خدا نے زبان دی ہے، اے اللہ میرے علم میں، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے، وہاں علم کی کمی نہیں ہے لیکن خدا کیوں کہلوا رہا ہے کہ قل رب زدنی علما، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما. یقیناً اسی لیے خدا فرما رہا ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی مقام عبادت بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر ایک مقام محمود تک پہنچنے کا یقیناً عبادت ہی وسیلہ. صلوات بھیجے بلند آواز سے. اللہ بس عزیزان، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے. آج کی شب یقیناً جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ نے جو پہلے جملے فرمائے شہادت کے بعد، فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا. یہ رات یعنی جو ابھی گزر رہی ہے، یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں حضرت یوشع بن نون کو شہید کیا گیا. یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں حضرت عیسیٰ بن مریم آسمانوں پر بلند کیے گئے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں امیر المومنین اس دنیا سے ابدی دنیا کی طرف سفر فرمایا. یعنی یہ رات یقیناً لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی خدا کیا فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں انسان کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم ان کا تذکرہ چھیڑے بیٹھے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کا نبی فرماتا ہے ذکر و علی عبادہ. علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. اور صرف اتنا نہیں، عبادت نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ہاتھ سے علی کا نام لکھا خدا اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس نے اپنے کانوں سے علی کے ذکر کو سنا خدا اس کان کے ان کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جن آنکھوں سے علی کے تذکرے کو پڑھا، علی کی زیارت کی، علی کے ذکر کی زیارت کی، خدا ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس دل میں علی کی محبت ہو خدا اس صاحب قلب کو معاف کر دیتا ہے. یعنی وہ ذات کہ جس کا تذکرہ عبادت، جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت، جس کے نام کی طرف دیکھنا عبادت، جس کے نام کو لکھنا عبادت، جس کے نام کو سننا عبادت. رسول خدا شاہ فرماتا ہے، نبی کی طرف درود بھیجے بلند آواز سے، اللہ صلی علی محمد. کہ میں جب شب معراج آسمانوں کی بلندیوں پہ گیا، روایات میں موجود ہے، تو میں جنت میں داخل ہوا، فیہا ابواب، جنت میں بہت سے دروازے تھے، وعلیہا دقات، اور ان دروازوں پہ سنگلیاں تھیں، ان دروازوں پر سنگلیاں تھیں. جب دروازے ہلتے تھے، اذا دقات دقن وزقت وقالت یا علی یا علی یا علی، ان دروازوں کی سنگلیوں سے آواز آتی تھی، یا علی یا علی یا علی. سواد مجھے بلند آواز ہے. آج کی شب جہاں نزول قرآن کی شب ہے، بچے کیوں مسئلہ ہے؟ اچھا، سلوات بھیجیں بلند آواز. جہاں نزول قرآن کی شب ہے وہاں قرآن ناطق کے عروج کی شب بھی ہے. ابھی ایک جملہ مزید فضیلت علی بن ابی طالب کہوں گا، اس کے بعد چند جملے مسائل کے اور آپ کی زحمات کو تمام. ایک سلوات اجازت فرمانا بلند آواز. وہ کہ ان کے مصائب بھی ان کے فضائل ہیں، لیکن عرفاً جس طرح کے معروف ہے چیز، اللہ نے ذات امیر المومنین کو یہ شرف دیا کہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں امیر المومنین کی آمد مبارک ہوئی، اور یہ شرف دیا کہ خانہ خدا مسجد کے محراب سے نماز کی افضل ترین حالت سجدے سے خدا کی طرف پلٹے. تاریخ میں دو اس طرح کے سانحات ملتے ہیں کہ جو مسجد کے محراب میں
ضربیں لگی ہیں. صحیح بخاری میں ایک شخصیت کی روداد قتل لکھی ہے. توجہ ہے دوستوں کی, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ روداد قتل لکھی ہے, اس میں ان کے ایمان کی منزلت کا اس سے ان کے قول سے پتہ چلے گا. اور ادھر امیر المومنین کا ایک جملہ ہے جو شہادت کے وقت امام نے کہا, وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے. وہاں بھی ضربت لگی ہے, یہاں بھی ضربت لگی ہے. وہ بھی محراب مسجد میں ہیں, یہ بھی محراب مسجد میں. ان کے لیے کہا کہ محراب مسجد میں تھے, پر قبول کیا. لیکن وہاں جب ضرب لگتی ہے, آپ جا کے مطالعہ کیجئے گا, صحیح بخاری دوسری جلد میں ہے, کتاب الوصایا میں شاید. اور ضربت لگتی ہے اس وقت, وہ بھی ہاتھ میں وقت تھے, وہ بھی ضربت کے بعد تیسرے دن جا کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے شورا بھی تشکیل دی, آپ کے ذہن میں آگے ہوگا. جو ہی ضربت لگتی ہے ان کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے, من ابن القلب, یہ کتے کا بچہ کون تھا کہ جس نے مجھے ضرب ماری. من ابن القلب, یہ کون تھا؟ بتایا گیا کہ فلاں تھا. لیکن جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو کیا فرماتے ہیں, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں افضل یا فلاں افضل, بھائی افضل یا فضیلت کی بات نہیں, مقام معرفت اور ایمان دیکھیے کہ ایک جگہ پہ ضربت لگتی ہے تو وہ ایک نجس جانور کو یاد کرتا ہے, اور دوسری جگہ پہ جب ضربت لگتی ہے تو پھر انسانوں کو بھی نہیں یاد کیا, اپنے رب کو یاد کر کے اپنی کامیابی کا اعلان کر کہا فزتو برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم علی نے خیبر کو فتح کیا, رب کعبہ کی قسم علی نے بدر کو فتح کیا, رب کعبہ کی قسم علی نے حنین کو فتح کیا, رب کعبہ کی قسم علی نے جمل جیسی مشکل ترین جنگ کو فتح کیا, رب کعبہ کی قسم علی نے صفین کو فتح کیا. لیکن علی نے اس پہ مبارزت نہیں کی, علی خانہ کعبہ میں آیا, فخر نہیں کیا, کامیابی کا اعلان نہیں کیا, لیکن محراب مسجد میں سجدے کی حالت میں, روزے کی حالت میں سر پہ ضرب کھا کے علی اعلان کرتا ہے فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. مہربانی بھائی جان, آپ نعرہ لگوائے سلوات بھائی نے بولا نواز. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بس ایک پیغام اور اس کے بعد آپ کی زحمات تمام. امیر المومنین کا قول ہے, کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. سنتے رہتے ہیں علماء سے آپ کہ ہر ظالم کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ, ہر مظلوم کے مددگار بن جاؤ. بس پیغام دے کے چند جملے مصائب کے. چاہتا تھا مجلس پڑھوں لیکن شاید ماحول نہیں بنوایا, کسی پہ راضی رہیے گا. خون ظالم خسما والے مظلوم میں آنا, ہر ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ, ہر مظلوم کے حامی بن جاؤ. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت شام میں کیا صورتحال ہے, عراق میں کیا صورتحال ہے, آپ کے علم میں ہے غزہ پہ کس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم شام میں جا کے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کریں, دل کرتا ہے نا ایسے, ہمارا دل اتنا ہی کرتا ہے. ایک دوست نے فون کیا حافظ آباد روڈ سے کہ آغا صاحب لوگ لبنان سے شام آ رہے ہیں, ہمیں بھی جانا چاہیے پاکستان سے. میں اسے واد والوں کو چاہیے کہ قافلہ تیار کریں اور جائیں وہاں پہ جہاد کریں. جی بالکل چاہیے, کہتے ہم بھی جانا چاہتے ہیں, جب جانا ہو تو ہمیں ساتھ لے کے جائیے گا. بالکل ٹھیک ہے, کبھی آپ تیار ہیں؟ ان کا بالکل تیار ہوں. اچھا پھر ایسے کرو, آپ لاہور آ جاؤ, لاہور آ جاؤ, اس پہ مشورہ کرتے ہیں, اس پہ بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں. اچھا دو تین دنوں بعد ان کا پھر فون آیا, ان کہا جی قبلہ وہ قافلہ کب جا رہا ہے؟ میں کہا بھائی آپ کا انتظار ہو رہا ہے, آپ لاہور آؤ گے پھر مشورہ کریں گے پھر جائیں گے, ہم تو اتنے تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, سلوات بھیجنے بلند آباد سے. میرا شام میں جو صورتحال ہے, عراق میں جو صورتحال ہے, الحمدللہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, ہمارے حق میں ہو رہی ہے.
ہمارا دل چاہتا ہے گو کہ ہم کر نہیں پاتے, لیکن ہم یہاں سے عراق جانا چاہیں مشکل ہے. وہاں تو پہلے ہی 30 لاکھ لوگ ایک حکم پر سڑکوں پہ آ گئے ہیں جب سے آیت اللہ سیستانی نے جہاد واجب کفائی کا فتویٰ دیا ہے. 30 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں ہتھیار اٹھا کر. اور بعض اینکر پرسن نے یہ بات بھی کہی کہ شیعوں کے پاس اگر اتنا اسلحہ ہے تو پھر یہ 17 سال صدام کے ہاتھوں کیوں پٹتے رہے؟ جو اس میں ایک بندے بسم اللہ کی تھی, سترہ سال یہ صدام کے ہاتھوں عراق کے شیعوں کے پاس اگر اتنا اسلحہ ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی پوٹینشیل ہے, تو 17 سال یہ صدام کے ہاتھوں کیوں پڑتے رہے؟ تو اس کا واضح سے جواب ہے کہ اس وقت کسی نے ندا دی نہیں ہے, استغاثہ دیا نہیں ہے. جب بھی اس قوم کو استغاثہ دیا گیا اس قوم نے لبیک کہی ہے, مگر یہ کہ اس کے کانوں تک استغاثہ پہنچا ہو. ماضی کی بات نہیں کر رہا کہ کوفے والوں کو استغاثہ پہنچا تھا آئے نہیں, بسرے والے اس زمانے میں آئے نہیں, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان کے کانوں پہ استغاثہ پہنچتا ہے یہ ضرور آتے ہیں. بس عزیزو وہ پیغام جو عرض کرنا چاہتا ہوں, جس طرح میرے برادر عزیز نقوی صاحب بھی اعلان کر رہے تھے کہ 26 جولائی, 26 رمضان, یہ اصل میں آگے پیچھے ایک دن ہے, تو اس لیے وہ 26 رمضان کو 25 جولائی کو پوری دنیا میں مظلوموں کے حق میں ایک آواز بلند ہوتی ہے. پوری دنیا کے مظلوموں کی حق میں, پوری دنیا میں مظلوموں کی آواز بلند ہوتی ہے, وہ بھی ایک ہی صدا بلند ہوئی تھی کہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے میدان میں نکلو. تو اس زمانے میں جتنے لوگ بیدار تھے میدان میں نکلے, پھر بیداری بڑھتی چلی گئی, لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اب پوری دنیا میں, امریکہ ہو, روس ہو, کوئی بھی دنیا کا کونا ہو, کوئی خالی نہیں ہے کہ عالمی یوم القدس میں لوگ سڑکوں پہ نہ آتے ہوں. لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, لیکن اس سال یوم القدس کی اہمیت پچھلے سالوں کی نسبت تبدیل ہو گئی ہے. یوم القدس کی نسبت اس سال پچھلے سالوں کی نسبت یوم القدس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی. کیوں؟ اس وقت ظالم اپنی پوری قوت کے ساتھ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے, اور ادھر سے نام نہاد مسلمان اپنے اسلام کا ڈھورا پیٹنے والے, خلافتوں کا اعلان کرنے والے. ویسے ایک دوست نے ایک جملہ بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جب بھی اسلام پر قبضہ ہوا ہے یہ لفظ ابو سے نام کیوں شروع ہوتا ہے؟ سلوات بھیجے بلند آواز. تو اس سال یقیناً, اور یہ یقین کیجئے کہ اگر شام سیریا والوں کے سامنے پاکستانیوں کا نام آئے تو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عراق والے پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں, بحرین والے پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں, یمن والے پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خون میں پاکستانیوں کے ہاتھ رنگے ہیں. گو کہ شاید ان کے علم میں بھی ہے کہ خود پاکستانیوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں جو وہاں پہ جا کے ظلم و ستم کر رہے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان سے ان مظلوموں کی حمایت کے لیے, اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے, اپنے زمانے کے امام کے نائب کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے, اپنے امام اول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جمعۃ المبارک کو, جمعۃ الوداع کو, عالمی یوم القدس کے موقع پر میدان عمل میں اتریں اور اتر کر اعلان کریں کہ ہم ہر ظالم کے مخالف ہیں اور ہر مظلوم کے حامی ہیں. کیا یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نکلیں گے؟
لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
بس اعمال شب قدر بھی دوستوں کرنی ہے, مختصر کروں, ایک صلوات بھیجے, ایک جملہ کہہ کے آپ کے ساتھ. میں نے عرض کیا کہ ذات علی وہ ذات ہے کہ جو کعبہ میں تشریف لائے, اور ساری زندگی علی نے گزاری. مولا علی کا ایک ایک جملہ تاریخ نے اپنے صفوں پہ محفوظ کیا, ایک ایک جملہ, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ مولا علی کا تاریخ نے اپنے سینے پہ ثبت کیا. پوری حیات طیبہ امیر المومنین میں کہیں نہیں ملتا کہ علی نے فخر کیا ہو کہ میں وہ ہوں کہ جو کعبہ میں پیدا ہوا. توجہ کیجیے گا, میں وہ ہوں جو کعبہ میں پیدا ہوا, کہیں فخر نہیں کیا. کیوں؟ علی جب فخر کرتے, جب علی کعبہ میں آنے کو اپنے تائیں آزاد سمجھتے, لیکن اس کے مقابلے میں جب کعبہ کو دیکھتے ہیں, جو جس کے لیے آزاد ہوتا ہے وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کو دکھاتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے. علی نے کبھی بھی اپنے تائیں فخر نہیں کیا کہ میں وہ ہوں جو کعبہ میں آیا ہوں. بس آخری جملہ, پھر مسائل کے دو جملے. علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں وہ ہوں جو کعبہ میں پیدا ہوا, لیکن آج بھی کعبہ اپنے سینے پہ وہ اعزاز سجائے بیٹھا ہے, اور وہ دراڑے کعبہ بتا رہی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس میں علی تشریف لایا ہے. اور علی کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ علی خدا کی افضل ترین عبادت میں تھے. افضل ترین عبادت کے افضل ترین رکن میں تھے, اور جب سر پہ ضربت لگی ہے, امام حسن اور حسین آپ جانتے ہیں کہ کوفہ کے گرد و نواح کی آبادیوں میں فوج کی تیاری کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے. قریب کی آبادی میں کوفہ کے باہر امام حسن نے اعمال شب قدر بجا لائے تھے, اور جس طرح کے امام جانتے تھے, ادھر سے امام کوفہ کے دروازے پہ پہنچے, ادھر سے ہاتف نے ایک صدا دی, قد قتل امیر المومنین. امام حسن سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا تھا کہ یہ ہاتف نے کس کے لیے صدا دی ہے؟ یقیناً مومنین تو یتیم ہوئے نا, لیکن سب سے بڑا یتیمی کو جو دھچکا تھا وہ حسن کے لیے تھا. یقیناً امامہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہی کھل گیا ہوگا, اور سیدھا جب مسجد میں پہنچے کیا دیکھا کہ بابا خون میں شرابور ہیں, مصلی عبادت پہ موجود ہیں. بس بابا کو سنبھالا, اتنے میں لوگ قاتل کو پکڑ کے لے آئے. اب جب قاتل کو پکڑ کے لایا گیا تو اس کو ایک ستون کے ساتھ کس کے باندھ دیا گیا. امیر المومنین نے جب دیکھا کہ میرا قاتل پسینے میں شرابور ہے, تو امام علیہ السلام کو جو شربت دیا گیا نا, امام نے فرمایا کہ نہیں, مجھ سے زیادہ مستحق یہ ہے, اس کو پسینہ آیا ہوا ہے, یہ پسینے میں شرابور ہے, یہ شربت اس کو پلا دو. اور جب دیکھا کہ اس کو باندھا گیا ہے, فرمایا نہیں, اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, اتنا کس کے نہ باندھو. اتنا نفیس اور عادل امام. آج کی جو رات گزری نا عزیزو, آج کی رات جب نصف کے قریب جو ابھی وقت گزر رہا ہے, تقریباً یہی وقت ہوگا کہ امام حسن اپنے بابا کے سرحانے موجود ہیں. امام حسن نے دروازے پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں سنی. امام حسن بابا سے اجازت لے کے دروازے پہ پہنچے, عجیب منظر دیکھا, کوفہ کے یتیموں کے یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اپنے ہاتھوں میں دودھ کے چھوٹے چھوٹے جام لیے ہوئے ہیں, اور جام بڑھا کے امام حسن سے کہتے ہیں یہ ہمارے امام کو پیش کر دیجئے. امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں, پوچھتے ہیں بچوں کس لیے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ حکیم نے ہمارے امام کے لیے دوا کے طور پہ دودھ تجویز کیا ہے, اور کہا ہے کہ جتنا دودھ امام پئیں گے زہر کا اثر اتنا کم ہوگا, تو ہم نے, ہمیں ہماری ماؤں نے دودھ دیا ہے, اور کوفہ سے باہر سے آتے ہوئے ہمیں اتنی دیر ہو گئی, افطار کے وقت ہمیں دودھ ملا تھا, اور ہم یہ دودھ لے کے اپنے امام کی برگاہ میں آئے ہیں, اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ دودھ ہمارے امام کو دے دیجئے. امام نے بچوں کو سینے سے لگا کے پوچھا, بچوں میرا تو بابا لگتا ہے نا, تم اتنی کیوں ہمدردی جتا رہے ہو؟ کہا آپ کا بابا ہے اور ہمارا یہ سرپرست ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ ایک بچہ گویا ہوتا تھا، کہتا بولتا ہے، کہتے ہیں جب بھی میں روٹ جاتا تھا نا، میں کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ مجھے پیار سے مناتے تھے، مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے کھلاتے تھے۔ جب میرا بابا فوت ہوا تھا نا، مجھے تسلیاں دے کہتے تھے بیٹا تو پریشان نہ ہو، علی زندہ ہے نا، علی تیرا باپ بن کے تیری پرورش کرے گا۔ اور جب سے میرا بابا فوت ہوا تھا آج تک مجھے احساس نہیں ہوا میں یتیم ہوں، لیکن آج مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو شب گزر رہی ہے یہ میری یتیمی کی شب ہے، اس کی صبح کو میں یتیم ہو جاؤں گا۔ امام نے سینے سے لگا کے کہا تو پریشان نہ ہو، تیرا امام حسن جو موجود ہے تیری کفالت کرے گا۔ بس عزیزو رات تھم گئی، رات ختم ہونے کے قریب پہنچی، بس امام نے اپنے بچوں کو بلایا، وصیتیں کی۔ بس وصیتیں سنتے رہتے ہیں نا، پوری وصیت میں کربلا کی کہانی سنا دی، پوری وصیت میں کربلا کی کہانی۔ لیکن پورے خاندان میں اس وقت قرآن بپا ہوا، سیدوں کے گھر میں قرآن بپا ہوا۔ جب سیدہ زینب کو بلا کے کہا نا، بیٹا زینب جب رسیاں پہنائی جائیں تو آرام سے پہن لینا، بیٹا جب بازاروں میں پھرایا جائے تو اس وقت اپنے نانا کی شریعت کا خیال رکھنا، پاس رکھنا، تو نے اسلام بچانا ہے۔ پروردگار عالم مجھے ہمت دے میں بیان کر سکوں۔ بس عزادارو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب بچوں کو وصیتیں کر دی نا، اس وقت بی بی زینب نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، کہا بابا میں نے ساری ہرودات سن لی، میں نے جو جو کرنی ہے ذمہ داریاں سنبھال لی، لیکن بابا میں چاہتی ہوں کہ بھائیوں میں سے ایک بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے کہ جو میرا مددگار ہو جائے، جو میرا معاون ہو جائے۔ علی کی نگاہ حسن و حسین کے چہرے پہ آئی، بی بی نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں، یہ دونوں امام ہیں، ان دونوں کی اطاعت واجب ہوگی، نہیں کوئی ایسا بھائی دیجئے کہ جو میری اطاعت کرے۔ بس عزادارو عباس کا ہاتھ پکڑا، زینب کے ہاتھ میں دے کے کہا، زینب جیسے تو کہے گی ویسے کرے گا۔ بس عزادارو ادھر موت کی زردی چہرے پہ آئی، ادھر امام حسن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو غسل ملا، کفن دیا گیا، جنازہ اٹھا، عزت و احتشام کے ساتھ جنازہ اٹھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرا امام تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے بیٹے حسن نے تجھے غسل دیا، تیرے بیٹے حسین نے تجھے غسل دیا۔ پتہ نہیں کس حوصلے سے حسین نے غسل دیا۔ ارے جب حسین کو غسل دینے کا موقع آیا تو حسین کے بیٹے کو تو قیدی بنا دیا گیا۔ جب حسین کو کفن دینے کی باری آئی تو حسین کی بہن یہی کہہ رہی تھی، ہائے بھائی حسین افسوس ہے، اگر چادر بھی ہوتی تجھے کفن دے کے جاتی۔ بس عزادارو ادھر جنازہ اٹھا، عزادارو جنازے کا اٹھنا تھا کہ امام نے پہلے سے وصیت کی تھی، میرا بیٹا حسن حسین تم جنازے کو عقب سے اٹھانا، پہلے سفر سامنے سے کوئی اٹھائے گا۔ عزادارو ادھر بچوں نے، امام حسن اور حسین نے جنازہ اٹھایا۔ خدا کی قسم ذرا چلو نا 40-30 سال پیچھے چلو، ایک مدینہ ہے اور مدینے میں بھی ایک جنازہ ہے، اور اس جنازے کے اٹھانے والے سادات کے گھر میں تین لوگ ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک علی ہے۔ علی نے سامنے سے اٹھایا تھا، پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا تھا، اور علی نے کہا تھا ہائے میری غربت، آج غربت نہیں ہے، آج امامت کا مقام علی دکھا رہا ہے۔ اور کہا حسن حسین میرے جنازے کو اٹھا کے تم پیچھے سے اٹھانا۔ عزادارو خضر نبی نے اٹھایا، حضرت جبرائیل نے اٹھایا، بس جنازہ چلا، امام حسن و حسین، امام حسن نے جنازہ پڑھا۔ عزادارو بس بھائیوں کو رخصت کیا، کہا تم مہمانوں کو سنبھالو، خود چلے جنازہ دفنانے کے لیے۔ عزادارو خود ہی کھدائی قبر ملی، قبر کے جب قریب پہنچے نا تو وہاں پہ کچھ افراد کو محسوس کیا، بس تعارف ہونا شروع ہوا۔ کسی نے کہا میں آدم نبی ہوں، کسی نے کہا میں ابراہیم نبی ہوں، کسی نے کہا میں عیسیٰ نبی ہوں، کسی نے کہا میں یوسف نبی ہوں، اور سب سے بڑھ کے آگے ہاتھ کہا بیٹا حسن و حسین مجھے دو میرے بھائی علی کا جنازہ، میں محمد لینے آیا ہوں۔ عزادارو حسن و حسین نے جنازہ دیا، رسول خدا نے لیا، ایک دفعہ فرش زمین پہ رکھ کے بوسہ دے کے کہا ہوگا او میرا بھائی علی، تو نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، لیکن ظلم یہ ٹھہرا کہ جو مسلمان کہتے تھے خود کو وہی تیرے ماتم علی۔